اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائص أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
سيما بقية الله من الأعوان حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه القضاء واللعنة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أشرف القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
يا الله تعالى accept our majalis and azad in these days say amal salawat.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
May Allah forgive all of us during these days of Allah Abdullah and Hussain. Say another salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
I ask Allah, may Allah bless this session. And may Allah bless all mu'minin mu'minat, those who are spending their days and nights in the morning of the grandson of Holy Prophet. I would like to continue my subject yesterday, and that was submission. And today I would like to speak about the significance of the true faith. We all claim that we are Muslim, and we have faith in Islam. But if we like to testify ourselves, what is the best way that we can check? Are we really true Muslim? Because everything it has to be put in life, liberty, and where you can check yourself. You know, if you have diabetes, and if you have a problem, any physical problem, then you go to the doctor and they make a check. So is there any laboratory where we can check our faith? Do we have? And what type of faith is that? And what are the real conditions of a true faith? Islam is a religion that has said every single thing. It has guidance about everything. So principles of the true faith have been said by Imam Malik Salam. One of the most important significance of true faith that has been said that it has to be proven. It has to have a logic. It has to be based on reason. Because the religion of Islam is a religion that gives reasoning for everything. It is based on nature. You can test anything with Islam and you find its reasoning. If faith is based on a proof, if it is based on an evidence, so you can maybe go back, sometimes sit alone and start thinking, yes, I believe in certain things, and all these beliefs, do I have evidence for that? If you have that, then it's belief. Otherwise, it's not a belief. Second significance, after having the evidence, because evidence, it gives you a chance that belief and faith, it can take place in the heart itself, inside. That is not just on the tongue. That is something that you have inside. So we use that most of the time. I believe so. You know, in other sentences, most of the time. So let's say if you went to school today and there was an incident that you have been witness of that. And after you come back, if somebody asks you, have you been witness of that incident? You can say, yes, of course, I've been witness of that. And then they can say, do you believe that this incident happened? You can say, yes, I believe it. Because that was an incident that I've seen with my own eyes. That brings a belief. Now belief itself, it brings motivation. Second significance of the faith and true faith is motivation. If it motivates you, then you can realize, yes, it's true faith. Motivation for what? Motivation for practicing. Motivation that I have to be committed for the faith. Whatever I believe, I would like to practice according to that as well. So that motivation, it comes from true faith. While we do not have true faith, it is not going to motivate us. While it's not based on the evidences, it is not going to motivate us. So all those people who do not have motivation, if it's not giving them that motivation, they can realize that there is something wrong. So there is one of the criteria. If we are lacking in our practices, most definitely it's because of our faith. It's not because of the practice. It's not that we do not like practice. It's because it's not been proven for us. Religion has not been proven for us. It's not been evident for us. Third, after motivation, when we are motivated, then it makes us move from our place. Let me do. Let me go. Let me see. A person who wakes up in the morning
and would like to stand before Allah Ta'ala in the love of Allah Ta'ala, that move, it comes through faith. If there is a faith, somebody can stand during the night and pray whole night because there is a faith. This faith has given motivation. And motivation itself, it gives a move. You can see our Mawla Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wassalam.
Allahumma salli ala Muhammad bin Ali Muhammad.
Standing whole night worshipping Allah Ta'ala, praying for Allah Ta'ala during the night and never being tired. You can see how great move has given the faith to the people, those who are following our Mawla Imam Hussain. These people, they have moved with the faith. That was faith that has given them this move, that they can stand until the final drop of their blood. If there was no faith, there was no motivation. If there is no motivation, there is no move. It's not giving somebody commitment. Commitment comes from the faith. So let me give an example. That you have a faith that when you go to the school, then you learn from there. When you learn from there, then you will become educated. If you become educated, then you will have a career. And because of this, it gives you a motivation. You have a faith. And this faith has given you motivation that you should wake up in the morning every day and move towards school. Stay almost 6 to 7 hours in the school and then come back from the school. If there was no faith, there was no motivation. Because you know your destination. If somebody knew that their destination is towards Allah Ta'ala, they have come from Allah, they are going towards Allah Ta'ala, definitely that person would have moved from his place. Final important significance of the true faith, that it has to be comprehensive, complete. There should not be flaws within that faith. It's complete. It's comprehensive. If it is not comprehensive, then you will have faith in some places, but you don't have some other places. You will have faith within the center and masjid, Husainiya, churches, but you don't have faith outside. If it is comprehensive, then it covers everything, all the parts of life, then this faith is not part-time faith that gives move during the month of Muharram, but it leaves the person during the whole year. No, it's comprehensive. It covers everything of my life. It is a whole program that is for my life. It's like if you have a computer and when you install a program in your computer, then your computer is going to have the Windows, for example, 2000, 2005, right? So then one Windows is installed. If you try to install another window, then this window you have to delete it. This window, it has to cover everything. Because whole program, it is going to run through this window. The program that he has installed, it has to be for whole computer. Life of a human being, it is also like a computer. There has to be installation. There are two types of installation. One installation that is being installed by Allah Ta'ala naturally religion is being installed in the life of human beings. It's like when you buy the computer, with the computer they give you a manual. They say that this type of the Windows you can install. If you install some other type of Windows, then this computer cannot run. So you can see, Allah Ta'ala also said, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Submission and Islam is best of the religion, chosen religion before Allah Ta'ala, because this was the religion that was originally installed within the life of human being. If you install any other program within your life, it is not going to work. There is no end for that. It's not going to give you results. You cannot have programs. Your many programs are not going to function. So, dear children, brothers and sisters, there are four important significance and the conditions of true faith. If you like to examine your faith, you have to see that, then you will realize sometimes thinking about ourselves. There has to be a time when we should think about ourselves. Sit alone, think about yourself. Am I a real Muslim? Do I have true faith? What are the signs of true faith? How it gives me motivation? How it moves me from my place? And is it complete and comprehensive? If that is the case, definitely we are true Muslims. And these are the ways we need to learn from the life of Abu Abdullah al-Husayn alayhi salatu wassalam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
A complete and comprehensive religion. Imam is master of the religion. When we call somebody as Imam, that means the one who is master of religion. That means he is expert in the field of religion. If you like to learn, then let's go toward the battlefield of Kabbalah. During the days of Ashura, Imam is Wali. In a young, hum Imam se Vilayat puchhte. These are the days we realize how to follow the leadership. Vilayat ke maani se mutalliq kal khutub ki. Aur mujhe yakeen hai ki hamare naujawan jitne bhi main guftugu karunga usse lutfandoz honge. اور موضوع جو کل بیان کیا گیا تھا موضوع فلسفہ ولایت. اگر ہم اس موضوع سے متعلق تھوڑی دیر غور کریں میں اس کی اہمیت سے متعلق لوگوں پر
آگے
بلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
سيد الشهداء كذا في مطلبنا والصلاة
اللهم صل على محمد وآل محمد.
کل سے میری گزارش ہوگی کہ اب قومی تشریف لائیں تو نزدیک بیٹھے. ویسے بھی اگر ممبر کے قریب بیٹھیں تو یقیناً انسان کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. ممبر سے دور نہیں بھاگے اور مومنین کے درمیان وحدت کو ہونا ضروری ہے, اخوت کو ہونا ضروری ہے. یہ ایام ہمیں محبت کا سبق دیتے ہیں. جتنے ہم کلوز بیٹھیں گے اتنی محبت زیادہ بڑھے گی. ان ایام اعظم جس موضوع کا انتخاب کیا تھا وہ موضوع ولایت کا موضوع اور آئے مبارکہ کو کہ جو آئے ولایت ہے اس سے گفتگو کا آغاز کیا. اللہ کی کائنات نے اس آئے کا آغاز کلمہ حق سے کیا
فما انما وليكم الله ورسوله. ایک اللہ ولی ہے, دوسرا اس کا رسول, تیسرا ویحبلدینہ یقیمون الصلاۃ, وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, اور وہ زکات دیتے ہیں, وہ ہم راکعون ہیں, جبکہ وہ رکوع کی حالت ہوتے ہیں. دا ون ہو گیوز زکات وائل از پرفارمنگ دا رکوع. اگر ہم اس آیۃ مبارکہ کی طرف دیکھیں تو اصل منبع ولایت کا اللہ کی ذات ہے, کیوں اس لیے پہلے اس نے فرمایا انما ولیکم اللہ, پھر فرمایا ورسولہ, ولایت اللہ کی طرف سے ہے, رسول ہے اللہ. معلوم ہوتا ہے اللہ کی ولایت اگر نہ ہو تو رسول کو بھی ولایت نہیں مل سکتی ہے, کیونکہ رسول اللہ کا رسول ہے, رسول اپنا رسول نہیں ہے, رسول نے اپنے آپ کو رسول نہیں بنایا بلکہ رسول اللہ کا رسول ہے. لہذا کہ ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
تیسرا وہ کہ جو نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکات دے, یہ وہ ہے جو نماز بھی اللہ کی پڑھتا ہے, زکات بھی اللہ کے لیے دیتا ہے, اور حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. جب حالت رکوع میں زکات دیتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے فرشتوں کے سامنے اس کے متعلق فخر کرتی ہے, اے فرشتو دیکھو میرا بندہ حالت رکوع میں زکات دے رہا ہے. معلوم ہوتا ہے ان کی ولایت بھی ولایت الہی ہے. بس اصل منبع ولایت کا, جہاں سے ولایت کا آغاز ہو رہا ہے, وہ ولایت ولایت الہی ہے. آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ اس ولایت الہی کو اگر ہم جاننا چاہیں, اس ولایت الہی کی خصوصیات کیا ہیں, تاکہ ہم اس ولایت کو رسول کی ولایت کو سمجھ سکیں, اس کے ذریعے ولایت علی کو سمجھ سکیں. اگر ہم چاہیں کہ دوسری ولایتوں کو سمجھیں, ولایت مراد یہاں پر انگلینڈ نہیں, ایسا نہ ہو کہ تاکہ زیادہ تکرار کروں تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک زمانے میں اسے بھی ولایت کہا جاتا. میں ولایت الہی کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں, استعمار کی ولایت کے متعلق گفتگو نہیں کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, ولایت الہی ولایت ہے, یعنی جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ ذات ولی ہے, اور اس کی ولایت سے جتنی ولایتیں وجود میں آتی ہیں, جتنی بھی حکومتیں وجود میں آتی ہیں, جتنے اقتدار وجود میں آتے ہیں, جتنی محبتیں وجود میں آتی ہیں, وہ اللہ کی ذات سے وجود میں آتی ہیں. تو اللہ کی ذات کی ولایت کی خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے پہلی خصوصیت جو خلاق کائنات نے قرآن کریم میں ولایت کی بیان کی ہے, فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کی ذات کی ولایت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جو انسان کو ظلمت سے نکالتی ہے, نور کی طرف لے جاتی ہے, تاریکیوں سے نکالتی ہے, کیونکہ وہ ذات خود نور ہے. جہاں پر ظلمت پائی جاتی ہو, اگر اس مقام پر نور آ جائے تو وہ تاریکی ختم ہو جاتی ہے. خلاق کائنات وہ ذات ہے کہ جو تاریکیوں کو ختم کرتی ہے. تاریکیاں کون کون سی تاریکیاں ہیں؟ انسان کی زندگی میں مختلف قسم کی تاریکیاں پائی جاتی ہیں. There are various types of darkness in our life. ایک تاریکی جو ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے وہ جہالت کی تاریکی ہے. خلاق کائنات وہ ذات ہے کہ جو جہالت کو دور کرتی ہے, ہمیں علم سے بہرا مند کرتی ہے. وہ علیم ہے, وہ حکیم ہے, اس نے ہمیں علم عطا کیا. یعنی اگر ہم اپنی زندگی سے چاہیں ان ظلمتوں کو دور کریں تو ہمیں نور کے قریب جانا پڑے گا. اب دیکھیں, یہاں پر آپ نے الیکٹریسٹی کا انتظام کیا. اگر آپ نے جب بلڈنگ لی تھی تو بلڈنگ لینے کے بعد اگر اس مقام پر الیکٹریسٹی کا انتظام نہ کرتے تو یہ کمرہ روشن نہ ہوتا, یہ تاریک کمرہ ہوتا. انسان بھی تاریکی سے نور کی طرف جاتا ہے,
تاریکیوں میں زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اس کو ان تاریکیوں سے نکالنے کے لیے خلاق کائنات نے انتظام کیا ہے. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، وہ یہ چاہتا ہے اس کو تاریکیوں سے نکالے، نور کی طرف لے جائے. معلوم ہوتا ہے ولایت الہی کی خاصیت یہ ہے، ولایت الہی تاریکی سے نکالتی ہے نور عطا کرتی ہے. بس اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں جہاں جہاں پر بھی ہم دیکھیں. اگر کوئی ولایت انسان کو ظلمت سے نکال رہی ہو، اس کو نور عطا کر رہی ہو، تو جان لیں یہ ولایت ولایت الہی، ولایت الہی خصوصیت ہے جہالت سے نکال دی. دوسری تاریکی جو ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے حسد کی تاریکی ہے. قرآن کریم نے کہا ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان مکمل سے سارے دن زندگی بسر کرتا ہے. انسان میں بہت سی کمزوریاں، بہت سی ظلمتیں، بہت سے پردے پائے جاتے ہیں. اگر جب تک انسان اپنے ان پردوں کو ہٹائے نہیں، نور کے قریب نہ لے جائے، تو اس میں نورانیت نہیں آتی ہے. یہ نورانی انسان نہیں بن سکتا ہے، یہ الہی انسان نہیں بن سکتا ہے، اس میں ولایت الہیہ پیدا نہیں ہو سکتی. اگر ہم حسادت کے اس پردے کو ہٹانا چاہیں تو ہمیں اس ذات کے پاس جانا پڑے گا جس کا کوئی شریک نہیں ہے. حسادت پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ حسادت پیدا ہوتی ہے جب میرا ایک ساتھی میرے ہی جیسا مجھ سے آگے بڑھ جائے، تو مجھے تما پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بھی کوشش کروں، مجھے یہ شے کیوں نہیں ملی. ایک نے مکان اچھا بنا لیا، میں جب ان کے گھر میں گیا تو میں نے ان کے مکان کو دیکھا، مکان کو دیکھنے کے بعد مجھے رشک آیا، دل میں جیلسینس پیدا ہوئی. اب میں پوچھنے لگا، اور جیلسینس سب سے بڑی مرض ہے، ایک ایسی پریشانی مبتلا کرتی ہے جس کا علاج جو ہے بڑا مشکل ہے. لہذا میں نے جب سوچنا شروع کیا تو اس نے مجھے پریشان کیا. انسانی زندگی کی ترقی اور کمال کی راہ میں ایک بہت بڑا پردہ ہے. لیکن جب ہم ایسی ذات کے پاس چلے جائیں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کو حسادت میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے اس نور ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا. جب اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا تو خود بخود حسادت ختم ہوتی چلی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمارا تعلق ایک قوی ذات سے، قدرت مند ذات سے، قادر مطلق ذات سے جب تعلق پیدا ہو گیا تو اب ضرورت نہیں ہے انسان حسد میں مبتلا. یہ انسان اپنی ظلمتوں کو دور کرتا ہے. انسان میں ظلم کی ایک تاریکی پائی جاتی ہے. انسان بسا اوقات ظلم کرتا ہے دوسروں. اس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے اسے ایسی ذات کے پاس جانا پڑے گا جو ذات عادل ذات ہے، جس کا نظام نظام عدل ہے، جو کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. بچپن میں جب ہمیں اصول دین سکھاتے تھے، ہمارے ماں باپ تو ہمیں کہتے تھے کہ اللہ کی ذات عادل ہے. عادل ہے یعنی کسی پہ ظلم نہیں کرتی. لیکن متاسفانہ ہم نے اصول دین جو بچپن میں ہی سیکھے تھے وہی باقی رہ گئے، اس سے آگے بڑھے ہی نہیں. ہم نے مزید کوشش نہیں کی ہے کہ ہم اصول دین کو مزید سیکھ لیں. وہ جو بچپن پڑھائے تھے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئے. لیکن وہی جو اگر بچپن پڑھے تھے، وہ ابتدائی اصول دین بھی اگر ہماری زندگی میں باقی رہ جائیں، تو ہم نے یہ جانا تھا وہ اللہ کی ذات عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتی. جب وہ ظلم نہیں کرتی تو ایک انسان کے جس میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ ظلم کرے، جب وہ نور الہی کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے، ولایت الہیہ کے سائے میں چلا جاتا ہے، یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ کی ذات اس کو تاریکی سے نکال کر اس کی ذات میں نور عطا کرتی ہے. معلوم ہوتا ہے ولایت کا ایک اثر یہ ہے کہ جتنی ظلمتیں ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں ان کو ہم دور کر سکتے ہیں ولایت الہی کے ساتھ. سوال پڑھیں.
اللہم صلی علی محمد.
دوسرا فائدہ ولایت الہیہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا، ہم زندگی میں کمزور ہیں, ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے, ہمارے سامنے دشمنیاں موجود ہیں. ہم جب اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں, کبھی ہمیں رزق کے لیے کسی ذات کی طرف رجوع کرنا پڑتی ہے. ہماری مختلف مشکلات ہیں, ہم اپنی مشکلات کو کسی مقام پر ایڈریس کر سکیں تو عزیزان گرامی قرآن کریم نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا واللہ هو الولی, اللہ کی ذات ہی ولی ہے. یا فرمایا ولی الحمید, وہ ذات ہے جو ولی بھی ہے حمید بھی ہے. لہذا آپ دیکھیں آئمہ علیہ السلام جس ذات کے سامنے التجا کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, مناجات کرتے ہیں, وہ اللہ کی ذات ہے. جب مشکلات میں گر جائے, جب انسان پریشانیوں میں گر جائے تو اسے کہاں پر جانا چاہیے؟ اسے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے, بلکہ اسے بارگاہ الہی میں, پروردگار کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلانا چاہیے. اس لیے کہ اس ذات نے انسان کی سرپرستی اپنے ہاتھ میں لی ہے, لیکن ہر انسان کی سرپرستی اپنے ہاتھ میں نہیں لی ہے. میں نے کل یہ عرض کیا تھا, وہ ذات ایسی ذات ہے جس نے جب ولایت لی ہے تو جان کر, سمجھ کر, پہچان کر ولایت لی ہے. ہر انسان کی ولایت اپنے ہاتھ میں نہیں لی. اللہ ولی الذین آمنوا, وہ ذات صرف مؤمنین کی ولایت دیتی ہے, دوسروں کی ولایت اپنے ہاتھ میں نہیں لی, سرپرستی کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. مثال دیتا ہوں, اگر آپ اسکول بنانے جائیں تو اسکول بنانے سے پہلے آپ نے یہ اناؤنس کیا, ہم نے یہ اسکول ٹیلنٹڈ بچوں کے لیے بنایا, جو بچے معاشرے کے اچھے ذہین بچے ہوں گے ان کے لیے ہم اسکول بنائے. لیکن آپ سارے ذہین بچوں کو وہاں داخل نہیں کریں, آپ نے داخل مختلف بچوں کو کیا, کئی قسم کی کیٹیگریز آپ نے اسکول میں لے لی, تاکہ ان میں سے جتنے ٹیلنٹڈ بچے ہوں گے, ذہین بچے ہوں گے, وہ یقیناً اس سے استفادہ کریں گے. آپ کا ہدف انہی بچوں کے لیے ہے, لیکن آپ نے اس میں داخل مختلف بچوں کو کیا ہے تاکہ ان میں سے شناخت کی جا سکے, ان میں سے پہچانا جا سکے. خلاق کائنات نے بھی اس روئے زمین پہ انسان کو پیدا ضرور کیا ہے, لیکن ہر انسان کے لیے زمین نہیں بنائی. اللہ نے یہ کائنات ضرور بنائی ہے, لیکن کائنات ہر انسان کے لیے نہیں بنائی, بلکہ حدیث کسام میں ہم نے کہہ دیا انی ما خلقت سماء مبنیا ولا عرضا مدحیا ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم. ہم نے آسمان جو بنایا ہے, زمین بنائی ہے, یہ چلتے ہوئے دریاؤں کو بنایا ہے, پہاڑوں کو بنایا ہے, آل محمد کی محبت میں بنایا ہے. اس لیے کہ یہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں, یہ اللہ کے ذہین بچے ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو مخلوق کائنات ہیں, مقصود کائنات ہیں. ذات پروردگار نے کائنات خلق ان کے لیے کی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو ذات پروردگار کے قریب لے جائے, نور الہی اس کی زندگی میں پیدا ہو, اگر کوئی یہ چاہتا ہے اپنی ظلمتوں کو دور کرے, اس نے وسیلے بنائے, اس نے واسطے بنائے. دیکھیں آپ کی انشورنس کمپنی آپ کو گارنٹی دیتی ہے, کمپنی کا مرکزی آفس ایک جگہ موجود ہے, اس نے مختلف لوگوں کو انشورنس کی پالیسی دی. پالیسی میں یہ لکھا ہے کہ آپ جہاں پر بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے, ڈرائیونگ کرتے کرتے اگر آپ مشکل میں گرفتار ہو گئے تو ہم آپ کی ضمانت دیتے ہیں, آپ کو روڈ سائڈ اسسٹنٹ دیا جائے گا. لیکن یہ کمپنی ہر جگہ پہ جاتی نہیں ہے, بلکہ مختلف مقامات پر ان کے ایجنٹ موجود ہیں جو روڈ سائڈ اسسٹنٹ دے سکتے ہیں. اللہ کی ذات بھی کسی کمپنی کی مانند ہے, اس نے بھی ایک کمپنی بنائی ہے, ولایت کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر مقام پر اللہ کی ذات جائے, بلکہ اس نے اپنے نمائندے مقرر کر دیے ہیں جو ہر جگہ پہ جہاں پر بھی کسی کو ضرورت پیش آئے تو ان کی ضرورت کو ہر زمانے میں پورا کر سکتے ہیں. امیر المؤمنین کے زمانے میں علی ابن ابی طالب لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے ہیں, امام مجتبیٰ کے زمانے میں امام حسن لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے ہیں. زمانے حضرت حجت میں حجت خدا نور الہی کی طرح ہے. سوال پڑھے ہم تو ایک جو فائدہ اس ولایت کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مدد طلب کرتے ہیں. وہ اللہ کی ذات ہمارے دشمنوں کو اس وقت سمجھتی ہے, ہماری دوستیوں سے بھی آگاہ ہے. مومن کی مشکلات اللہ کی ذات حل کرتی ہے. جب انسان نے اللہ کی ولایت کو قبول کر لیا ہے تو اسے یہ تصور نہیں کرنا چاہیے وہ دنیا میں تنہا زندگی بسر کرتا ہے. اس کے پیچھے قدرت الہی ہے. اگر وہ 313 کے ساتھ بھی دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو, اگرچہ 313 ہیں لیکن اس کے سامنے دشمن ہزاروں کی تعداد میں ہے, کیونکہ قدرت الہی اس کے پیچھے ہے. ولایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. اگر یہ 313 بھی ہزاروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تو یہ 313 فاتح ہوں گے, اس لیے کہ ولایت اللہ کی ولایت ہے. بہت سے لوگ پہلے تو اس کو ایک قصہ سمجھتے تھے, اس کو ایک تاریخ سمجھتے تھے, انہوں نے تصور کر لیا تھا ہسٹری میں ایک واقعہ ہوا تھا, ہمیں کیا معلوم ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا, کسی زمانے میں کوئی فرشتے آئے تھے اور فرشتوں نے مدد کی تھی. میں کہتا ہوں اس زمانے کو بھول جاؤ. آج اس زمانے میں اللہ کی ذات نے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان پر استقامت کی ہے, آج اس زمانے میں جن لوگوں نے اصول الہی کا عمل کیا ہے, جنہوں نے ولایت الہیہ کو قبول کیا ہے, آج بھی ثابت کر کے دکھا دیا ہے کہ اگر ہم 313 بھی ہوں تو پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بات ہے. آج اس زمانے میں ولایت الہیہ نے اپنا مظہر دکھایا ہے, اپنا منظر دکھایا ہے. قرآن کریم نے فرمایا مَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. قرآن کریم ہی کہہ رہا ہے, میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی تنظیم کی بات نہیں کر رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن کریم ہی کہہ رہا ہے جس نے اللہ کو اپنا ولی مان لیا اور رسول کو اپنا ولی مان لیا, اپنی ولایت اللہ کے ہاتھ میں دے دی, اپنی ولایت رسول کے ہاتھ میں دے دی ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. حزب اللہ کا منشور یہ ہے کہ حقیقت میں وہ اللہ کی ولایت کو قبول کرتے ہیں, رسول کی ولایت کو قبول کرتے ہیں. تو اللہ کی ذات ہی کہتی ہے حزب اللہ ہمیشہ غالب ہونے والوں سے. سوال پڑھنا پتا کربلا حزب اللہ ہے, سید الشہداء کا قافلہ حزب الہی ہے. میں لبنان کی حزب اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو پریشان ہوں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن کریم کا ختمہ کیا. جب ہم دیکھتے ہیں پیغمبر کے زمانے میں جو لشکر تشکیل پاتا ہے اس لشکر کا نام حزب اللہ ہے, سید الشہداء کے لشکر کا نام حزب اللہ ہے, زمانے کے امام کے لشکر کا نام حزب اللہ ہے, اس لیے کہ اس نے ولایت الہی کو قبول کیا. جب ولایت الہی کو قبول کر لیا تو وہ ایسی قدرت کا احساس کرتے ہیں, وہ اپنے اندر کبھی کمزوری کا احساس نہیں کرتے, وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. لہذا مظلوم کربلا اپنے اس کربلا کے سفر میں مختلف مقامات پر دعائیں کرتے ہیں. یوم عرفہ کو آپ نے دعائے عرفہ پڑھی, اگر جن لوگوں نے کبھی دعائے عرفہ پڑھنے کی توفیق حاصل کی ہے تو اس دعا کو حضرت نے اپنے سفر کے دوران پڑھا. میرے مولا اپنی اس دعا میں بارگاہ الہی میں یہ فرماتے ہیں, اے پروردگار میں اپنی اہل بیت کے ساتھ اپنے گھر سے نکل چکا ہوں, میں سفر میں آ گیا, میں نے ہجرت اختیار کی, تو میری مدد فرما. معلوم ہوتا ہے آئمہ علیہ السلام جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے, جب اپنے سامنے کسی دشمن کو دیکھتے تھے, نصرت چاہتے تھے, مدد طلب کرنا چاہتے تھے, تو اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کرتے. آج بھی اس زمانے میں ہم جب مشکلات بھی گر جائیں, کبھی پریشانیاں ہوں, چاہے دشمن کی طرف سے پریشانی ہو یا دنیاوی پریشانی ہو, تو ہمیں بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس قدرت کا احساس کریں. وہ اطمینان جو انسان کو دعا کے بعد نصیب ہوتا ہے، ذکر الہی کے بعد نصیب ہوتا ہے، کسی دوسرے مقام سے نصیب نہیں ہو سکتا. آپ کسی کے سامنے جا کر اپنی درخواست پیش کریں دنیا کے انسان کے سامنے اور پھر واپس پلٹ کے آئیں تو ایک دل ہرا میں مبتلا ہوں گے، ایک استراحت میں مبتلا ہوں گے. لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں انسان دعا کرتا ہے تو دعا کرنے کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کو استجابت کہا جاتا ہے. بعض اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہم نے تو کئی بار دعا کی، ہماری دعا مستجاب نہیں ہوئی ہے. عزیزان گرامی، دعا کی استجابت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو مانگا وہ ہمیں مل گیا. دعا کی استجابت سے مراد یہ ہے جو ہماری ضرورت تھی وہ ہمیں مل گیا. سلام پڑھا پڑھا آپ سے اپنا بچہ مختلف اوقات میں مختلف تقاضے کرتا ہے. بچپن میں اس نے آپ سے آ کر تقاضا کر لیا $100، تو کیا آپ اس کو $100 دے دیں گے؟ آپ نے اپنے جیب سے کبھی ایک سویٹ نکالی، ایک کینڈی نکالی، کینڈی نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دی. اس نے مانگا $100، دے دی آپ نے ایک کینڈی. اس نے جب کینڈی دے دی تو اس نے تھوڑی دیر کے بعد بھول گیا کہ اس نے $100 بھی لینا تھا. حقیقت میں اس کی ضرورت ایک کینڈی تھی. آپ نے تشخیص دی ضرورت، آپ نے اس لیے تشخیص دی ہے آپ بزرگ ہیں، آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ کو تجربہ ہے، آپ کو بچے کا پتا ہے. اگر میں اس کے ہاتھ میں $100 دے دوں گا تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد جا کر اس کو ضائع کر دے گا. یہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے کہ $100 اپنے ہاتھ میں لے لے. خلاق کائنات کی دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن سننے کے ساتھ ساتھ جیسے وہ سمیع ہے ویسے وہ حکیم بھی ہے. سننے والی ذات بھی ہے، حکمت رکھنے والی ذات بھی ہے، سنتا ہے ساتھ حکیم ہے. اس لیے کہ صفات الہی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، بلکہ کہا گیا صفات الہی عین ذات الہی ہے، ذات الہی عین صفات الہی ہے. صفات کو ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا. بس اگر وہ سنتا ہے تو سنتا حکمت کے ساتھ ہے، اس نے سنا دیکھا اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی اس کی ضرورت اطمینان ہے، یہ اصل میں اضطراب میں مبتلا ہے، دنیا کا شکار ہو گیا ہے. اگر میں اس کو مال کی جگہ ایمان دے دوں، اصل میں اس کی ضرورت ایمان ہے. مومن جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، چونکہ اس نے اس انسان کی سرپرستی کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ولایت کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، تو وہ ولایت کا حق کس طرح ادا کرتا ہے؟ جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو ادا کرتا ہے. سوال پڑھنا بتا ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. آپ اگر یونیورسٹی میں ہیں، کالج میں ہیں، اور آپ ابھی فرسٹ گریڈ میں کالج میں داخل ہوئے اور آپ جا کے پرنسپل سے تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے آپ تھرڈ گریڈ کالج میں اس کی کتابیں دے دیں، میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو تقاضا آپ کا موجود ہے، آپ کسی وقت بھی تقاضا کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ کالج والے ایویلیویٹ کریں گے آپ کی ضرورت کو، دیکھیں گے آپ کتنی صلاحیت رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی ایویلیویشن کے مطابق آپ کو ایک گریڈ میں جگہ دی. تو عزیزان گرامی، دنیا میں کسی نظام میں بھی آپ جب تقاضا کرتے ہیں تو جو کچھ آپ مانگتے ہیں وہ اگر آپ کو دے دیا جاتا ہے تو اس صورت میں نظام نے آپ کی صلاحیت کو نہیں دیکھا ہے. عادل نظام وہ ہوا کرتا ہے کہ جس نظام میں جو مانگا جاتا ہے وہ نہ دیا جائے، بلکہ جو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق عطا کیا جائے. کسی زمانے میں علامہ جعفر حسین انگلینڈ میں تشریف لائے، مجھے ایک صاحب نے ان کا واقعہ سنایا جن کے گھر میں مولانا ٹھہرے تھے، پاکستان کے ایک عظیم عالم دین. کہ جو پاکستان کی قیادت میں بھی فائز رہے, جنہوں نے بہت عرصہ ملت پاکستان کی خدمت کی ہے. اللہ کائنات کی بارگاہ دعا ہے پر روزگار کے درجات بلند فرمائے. وہ صاحب کہتے ہیں کہ جس دن مولانا ایئرپورٹ پہنچے تو میں نے مولانا کو ایئرپورٹ سے لیا, رستے میں میں نے انگلینڈ کی تعریف کرنا شروع کی. میں کافی عرصہ انگلینڈ رہا ہوں تو انگلینڈ کی تعریف کرنا شروع کی. میں نے کہا یہاں پر بہت اچھا سوشل سیکورٹی کا سسٹم ہے. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مولانا یہاں کی صورتحال سوا کرنی. اکثر اوقات ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ علماء مراجع جو مثلا حوضوں میں بیٹھے ہیں یا ایران یا عراق بیٹھے ہیں, ان کو یہاں کی کیا خبر ہے, کیونکہ یہاں تو ہم رہ رہے ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے. مراجع کیونکہ فتویٰ دیتے ہیں تو فتویٰ دینے سے پہلے ہر علاقے کی صورتحال کو بغور دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اس علاقے کی ضروریات کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. تو ایک مرجع, ایک عالم دین اگر آگاہ نہیں ہوتا ہے تو اس کو عالم دین بننے کا حق بھی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, جب انہوں نے کہا کہ یہاں پر سوشل سیکورٹی پائی جاتی ہے, کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ سوشل سیکورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کو ایک جیسا تقسیم کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا ظلم ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ مولانا تو سمجھ نہیں آئی, تو میں نے دوبارہ ریپیٹ کیا, مولانا یہاں پر بہت اچھا نظام ہے, شاید آپ کو سمجھ نہیں آئے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر سب کو برابر دیا جاتا ہے, ایک جیسا تقسیم کیا جاتا ہے. سوشل سیکورٹی ایک سسٹم بنایا گیا ہے جس میں اگر امیر کو $10 ملتے ہیں تو غریب کو بھی $10 ملتے ہیں, سب کو ایک جیسا ملتا ہے. تو ان کا یہی تو میں نے کہا یہ ظلم ہے. تو ان کا مولانا ذرا بھی ایکسپلین کریں آپ ان کو, ذرا تھوڑی سمجھ میں آئی کہ نہیں مولانا کوئی سمجھ کر کہہ رہے ہیں, یہ ایسا نہیں کہ ان کو سمجھ نہ آئی. تو ان کا دیکھیں اصل میں اگر یہ کیسے معاشرے میں ہر ایک کو ایک جیسا مل رہا ہو تو جو محنت کرے اس کو بھی اتنا ہی ملے, جو محنت نہ کرے اس کو بھی اتنا ہی ملے. تو یہ تو معاشرے کو سست بنانا ہے, ایک معاشرے کو تنبل بنانا ہے, ایک معاشرے کو ایسی کیفیت میں لیزی بنا دینا, ان کو ایسی کیفیت میں مبتلا کر دینا کہ وہ جدوجہد نہ کریں, محنت نہ کریں, کوشش نہ کریں. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں آج وہاں پر ایک پورا معاشرہ, آدھے سے زیادہ معاشرہ سوشل سیکورٹی کی بنا پر زندگی بسر کر رہا ہے. وہاں پر ترقی پیدا نہیں ہو رہی ہے, ارتقا نہیں پیدا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو مہینے میں انتظار کرتے ہیں ایک دن جا کے وہ سائن کریں اور سائن کرنے کے بعد ان کو کچھ پیسے گھر میں ان کے لیے منی آرڈر یا مثلا ان کو چیک کر جائے گا اور وہ آرام سے بیٹھ کھا رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک انگلینڈ میں رہ کر 27 سال رہے لیکن انہوں نے انگلش تک نہیں سیکھی. تو چونکہ معاشرے میں ترقی پیدا نہیں ہوتی ہے. نظام عدل وہ نظام ہوتا ہے کہ جو انسانوں کو ان کی ضرورت کے مطابق عطا کرتا ہے. اللہ ہے ولی, ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ولایت کا حق ادا کرے, لوگوں کی صلاحیتوں کو دیکھے, ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو عطا کرے, تو اس کو ولی کہا جاتا ہے. صلوات پڑھنے والے
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
انسان میں ایک اور ظلمت گناہ کی پائی جاتی ہے. انسان اپنی زندگی میں مختلف اوقات میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور گناہ انسان کی زندگی میں مایوسی لاتا ہے. گناہ سے انسان کی زندگی میں جو بڑی کمزوری پیدا ہوتی ہے, انسان تھوڑی مدت کے بعد مایوس ہو جاتا ہے. گناہ انسان کی عصمت کو توڑ دیتا ہے, عصمت دری کرتا ہے. خدا نے انسان کو معصوم پیدا کیا تھا. آپ خود کہتے ہیں نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو ابھی معصوم ہے, معصوم ہے, یعنی ابھی تک اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا, ابھی یہ اپنی زندگی کا آغاز کر رہا ہے. پھر اس نے دن گزارے, چلنے کے قابل ہوا. جب چلنے کے قابل ہوا تو ہم نے اس کو گناہ سکھایا. بابا نے بیٹے سے کہہ دیا دروازے پہ دستک ہوئی تو بابا نے کہا جا کر کہہ دو بابا گھر پہ گناہ کا آغاز. ہم نے خود گناہ سکھایا. بچہ صبح اٹھتا تھا, جلدی اٹھتا تھا, ہم نے اس کو سلا دیا, ہم نے اس کو آرام سے کمبل دے دیا, بیٹے ابھی سو جاؤ, ابھی اٹھنے کا ٹائم نہیں ہوا. تو اب اس نے کبھی 7 بجے کبھی 8 بجے اٹھنا شروع کیا. حقیقت میں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو سستی کی طرف, لیزینس کی طرف, ایک پورا معاشرہ ہم ترقی کر رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں ان کی کچھ اس کیفیت میں کہ اپنے بچے اپنے انداز نہ لیں. لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل موجود یولد علی فطرہ, ہر پیدا ہونے والا پاکیزہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. والوالدان یحبذانہ او ینصرانہ, یہ حقیقت میں اس کے والدین ہیں, یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. فطرت فطرت اسلام ہے, یعنی سبمیشن کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, سبمیشن ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں جب گناہ پیدا ہو جاتا ہے, اگر ہم نے گناہ کر لیا تو کیا اس گناہ کو اپنی زندگی سے دور بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو وہ ذات مومنین کی بری ہے, سرپرست ہے. سرپرست کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی بچہ غلطی کر کے واپس پلٹ کر گھر آ جائے, تو کہتے ہیں صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو بھولا ہوا ہے, اب اس کو پھر بھی مان لیں. لہٰذا جتنے بھی ماں باپ ان کے اندر یہ شفقت پائی جاتی ہے, ایک مرتبہ گناہ لی پھر غلطی کی پھر دوبارہ پلٹ کے آ گیا پھر غلطی کی پھر پلٹ کر آ گیا پھر بھی قبول کر دیا گیا. آئمہ علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے بارگاہ الہی میں جاؤ, اس کی ولایت سے استفادہ کرو, بارگاہ الہی میں شبائے جمعہ میں دعائے توسل کے ذریعے پروردگار کے حضور ہی کہو اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتق العصام, اے پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس سے میری عصمت تری ہو گئی ہے. کیونکہ جب انسان پلٹ کر اللہ کے حضور چلا گیا تو اس کی ذات گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. اے عزیزان گرامی, ہم بڑے خوش نصیب ہیں, ہمارے پاس مکتب مکتب اہل بیت ہے, ایسا مکتب کی جو دعاؤں سے بھرا ہے, مناجات سے بھرا ہے, اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے ہمیں, اتنا بڑا سرمایہ ہے. اس سرمایہ کو اپنے ہاتھ سے نہ لو, اس سرمایہ کو محفوظ کرو, اپنی نسلوں تک سرمایہ پہنچانے کی کوشش کرو. میں نوجوانوں کی خدمت تحس کروں, آؤ ذرا اپنے آئمہ کی مناجات سے آشنا ہو, دیکھو پھر اس میں لذت کیسی, پھر تمہیں احساس ہوگا کہ وہ میوزک جو آپ سنتے ہیں وہ اضطراب پیدا کرتا ہے, دعا اطمینان پیدا کرتی ہے. میوزک سے انسان اپنے خدا کو بھول جاتا ہے, اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے, دعا سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ولایت الہی کا اثر یہ ہے کہ ولایت الہی انسان کو ظلمت سے نکالتی ہے, تاریکی سے نکالتی ہے, نور عطا کرتی ہے. آئیے سیرت اہل بیت کو دیکھتے ہیں. آج دو محرم اور حرام ہیں, نواسہ رسول آج کے دن کربلا کی سرزمین پہ پہنچے, اور ہمارے تاریخ میں لکھا ہے جب نواسہ رسول کربلا کی سرزمین پہ پہنچے تو حضرت کا گھوڑا کربلا کی سرزمین کے قریب پہنچ کر رک گیا. جب گھوڑا رکا تو حضرت نے ایک مرتبہ زمین کی طرف نگاہ کی, پھر آسمان کی طرف نگاہ کی, پھر سید الشہداء نے کلمہ استرجاع پڑھا, فرمایا انا للہ انا الیہ راجعون. نہ جانے ایک مرتبہ بہن نے آگے بڑھ کر پوچھ لیا, میرے بھیا آپ کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں, آپ انا للہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے جواب کہہ دیا, میری بہن زینب آج میں اس سرزمین پہ پہنچ گیا ہوں جس کا وعدہ میرے نانا نے کیا تھا. پھر حضرت نے لوگوں سے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے, مختلف نام بتائے گئے, کس نے کہا نئے نوا ہے, کسی نے آگے بڑھ کر کہہ دیا اس زمین کا ایک نام کر وہ بنا ہے. عزادار جو ہی میرے مولا نے
کربلا کا نام سنائیں, حسین کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہو گئے, اپنے ہاتھوں کو بلند کیا بارگاہ الہی میں, تو آ کے لیے میرے مولا ہاتھ بلند کرتے ہیں, فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من کربلا. اس زمین کا نام مشکل نام ہے, مشکلات والی جگہ ہے, مصیبتوں کی جگہ ہے. ایک پروردگار نے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں. نواز رسول بھی جب پناہ مانگتے ہیں تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. عزاداروں پھر اس کے بعد میرے مولا کربلا کی سرزمین پہ گھوڑے سے اترے, اتر کر ایک اور عجیب عمل کیا ہے. حضرت نے کربلا کی مٹی کو اٹھایا, یہ مٹی جس کو آج ہم خاک شفا کہتے ہیں, عزاداروں یہ خاک شفا حسین کے حادثوں پہ آنے کے بعد بنی ہے. میرے مولا نے اس مٹی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا, اٹھا کر سونگنا شروع کیا. جب میرے مولا نے مٹی کو سونگا تو میرے مولا نے کہہ دیا صدق جدی رسول اللہ, میرے نانا رسول اللہ نے اسی سرزمین کے متعلق وعدہ کیا تھا. عزاداروں پھر میرے مولا نے اپنے اصحاب سے حکم دیا بانس گھوڑے سے اتر آؤ, اصحاب گھوڑے سے اترے, بہنوں سے کہہ دیا بہنوں آؤ محملوں سے نیچے اتر آئے. سارے جب محملوں سے نیچے اترے تو عزاداروں میرے مولا نے خیمے لگانے کا حکم دیا. اب ایک طرف سے یزید کا لشکر جمع ہو رہا تھا, ایک طرف سے جوک در جوک لشکر فرار کے قریب جمع ہو رہے تھے, ایک طرف سے تنہا مظلوم ہے نواسا رسول ہے جس کا کوئی آنے والا موجود نہیں ہے. یہ دو محرم کا دن بڑی مظلومیت کا دن ہے. عزاداروں آئیے کربلا کی سرزمین میں اپنی نظروں کو دوڑائیں, تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو تاریخ کربلا میں لے جائیں. 1400 سال پہلے ذرا مظلوم کو تنہا دیکھیں جو اپنے چند اصحاب کے ساتھ کربلا کی سرزمین پہ اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہے ہیں. عزادار یہاں پر زینب نے اپنے بھائی سے بڑھ کر کہہ دیا بھیا حسین تو دیکھ رہا ہے اس طرف سے لشکر آ رہے ہیں, اس طرف سے یزید کی فوجیں جمع ہو رہی ہیں, کیا تیرا کوئی آنے والا رہ نہیں گیا ہے, کوئی تیرا صحابی باقی نہیں رہ گیا. تو عزاداروں یہاں پر میرے مولا نے ایک کاغذ ہاتھ میں لیا, قلم ہاتھ میں لی, ایک خط لکھنا شروع کیا. خط کے آغاز میں میرے مولا یہ لکھتے ہیں یا اخی الفقیر الحبیب سلام علیکم, اے میرے بھیا اے میرے فقیر بھائی حبیب میرا آپ پر سلام ہو. عزاداروں حبیب کو خط لکھنا شروع کیا. جانتے ہیں حبیب کون تھے؟ حبیب حسین کے بچپن کے ساتھی ہیں. حبیب وہ ہیں جن کے متعلق رسول خدا کبھی گلی سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر ایک بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں جو مولا حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے, لیکن کچھ اس انداز سے کھیل رہے تھے کہ اپنے مولا کے پاؤں سے مٹی کو اٹھا کر اپنے بچپن میں چوم رہے ہیں. جب میرے رسول نے دیکھا اس بچے کی اس عمل کو دیکھا تو جلدی سے حبیب کو اپنی گود میں لیا, حبیب کو گود میں لے کر بوسے دینا شروع کیے. اصحاب نے پوچھا آخر اس بچے کو آپ کیوں پیار کر رہے ہیں؟ کہا یہ بچہ میرے حسین سے کچھ عجیب محبت رکھتا ہے, اس بچے کی محبت کچھ ایسی محبت ہے, میں نے دیکھا یہ بچہ اپنے بچپنے میں حسین کے پاؤں سے مٹی اٹھا کر چوم رہا ہے, مجھے ایک زمانہ دکھائی دے رہا ہے کربلا کی سرزمین ہوگی, یہی بچہ بوڑھا ہو چکا ہوگا, یہ میرے حسین کی نصرت کے لیے آئے گا. عزادار خط لکھا یہ خط کوفہ میں پہنچا. کوفہ میں کہا حبیب کے گھر میں ایک مرتبہ حبیب کے دروازے پہ دستک ہوئی, حبیب آ کر دروازہ کھولتے ہیں, کسی نے ایک خط دیا جس میں میرے مولا نے حبیب سے مخاطب ہو کر کہا یا اخی الفقی الحبیب, اے میرے فقی بھائی تجھ پر میرے سلام ہو. جو یہ
لقب پڑا نا میرے بھائی حبیب, تو وہیں سے حبیب نے سمجھ لیا میرے مولا پہ کوئی ایسا وقت آ گیا ہے, آج میرے مولا حسین مجھے بھائی کہہ کر پکار رہے ہیں, میں تو ایک غلام ہوں مجھے کیوں بھائی کہہ رہے ہیں. عزاداروں پھر خط میں میرے مولا نے کچھ طولانی خط نہیں لکھا تھا, بختر نے لکھا فقط اتنا لکھا تھا میرے بھیا حبیب ہم کربلا میں آ گئے ہیں. عزاداروں فقط اتنا جملہ حبیب کے لیے کافی تھا کہ حبیب کوفہ سے نکلے کربلا کی طرف روانہ ہوئے. آتے ہیں کربلا, جوں ہی کربلا دور سے آتے ہوئے میرے مولا نے دیکھا نا, تو ایک مرتبہ میرے مولا نے عباس سے کہہ دیا دیکھو لشکر دشمن سے کوئی آ رہا ہے یا کوئی اپنا ساتھی آ رہا ہے. عباس آگے بڑھے, جب قریب جا کر دیکھا تو دیکھا حبیب ہیں, مسلم بن اوسجا ہے, دونوں مولا حسین کے ساتھ ملحق ہونے کے لیے آ رہے ہیں. تو جلدی سے آ کر خبر دی کہا مولا حبیب کوفہ سے آ گئے ہیں. میرے مولا جلدی سے آگے بڑھے استقبال حبیب کے لیے, اس طرف سے خبر پہنچی آقا زادی زینب کو, زینب نے ایک مرتبہ عباس سے کہہ دیا عباس جا کر حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو. زینب کچھ اتنا ترس چکی تھی کہ کوئی ساتھی آنے والا ہے, کربلا کی سرزمین پہ کوئی تو آئے, حسین کا کوئی داد کر تو آ جائے, کوئی مددگار تو آ جائے. حبیب نے آ کر ایک سکون دیا کربلا کی سرزمین پہ, عاشور کے دن یہ بوڑھا ساتھی ایک مرتبہ مولا حسین کے سامنے آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں یا حسین یا ابن رسول اللہ مجھے دیکھ تو صحیح, میں تیار ہو گیا ہوں, میں اشتہار میں بیٹھا ہوں, میں تیرے نانا رسول اللہ سے بناتا حبیب تو کربلا میں شہید ہوگا, آج میں شہادت کے لیے تیار ہوں. اے عزادار میرے مولا حسین نے ایک مرتبہ نگاہ کی, کہا میرے نانا کے ساتھی اے صحابی رسول, جب میں آپ کو دیکھتا تھا اپنے نانا کو یاد کر لیتا تھا, اے صحابی رسول تو جنگ کی طرف نہ جا. اے عزادار ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے حبیب کی طرف مخاطب ہو کر کہا حبیب آپ میرے بوڑھے ساتھی ہیں, آپ تو نہ جائیے. لیکن حبیب نے ایک مرتبہ اپنی کمر کو سیدھا کر کے کہا دیکھو تو صحیح میں جوان ہو گیا ہوں, میں ابھی شہادت کے لیے تیار ہوں, میں بوڑھوں کی خدمت میں کہتا ہوں آئیے سنت حبیب پہ عمل کرو. اگر کبھی اے میرے مولا بڑھاپے میں بلا رہے, زمانے کا امام بڑھاپے میں بلا رہے, اپنی کمر کو سیدھا کر کے کہہ دو ہم ابھی تو جوان ہیں, ابھی بوڑھے تو نہیں ہوئے. عزاداروں پھر حبیب جب نکلنا چاہ رہے تھے تو میرے مولا نے حبیب کو رخصت کیا ہے, خدا حافظی کی, حبیب کو گھوڑے پہ سوار کیا, پھر الوداع کیا ہے. حبیب جب جنگ کی طرف روانہ ہوئے, اے عزیزو جب جنگ میں پہنچے کربلا کی سرزمین میں, ایک مرتبہ آ کر رج پڑا ہے, رج پڑتے ہوئے جا رہے تھے میں مظاہر کا بیٹا حبیب ہوں, ایک مرتبہ لعینوں نے وار کرنا شروع کیا, ایک نیزہ آ کر حبیب کی پشت پہ لگا ہے, کسی نے تلوار سے وار کیا. حبیب جب گھوڑے سے گر رہے تھے تو ایک مرتبہ اپنے مولا سے مخاطب ہو کر کہہ دیا السلام علیکم یا عبد السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, ابا عبد اللہ حسین آپ پر میرا سلام ہو. حسین جب گھوڑے کو دے کر کربلا کی سرزمین کی طرف نکل رہے تھے, اس طرف سے ایک لعین نے تلوار اٹھائی, حبیب اپنے مولا کے ساتھ بڑے مشابہ ہیں. عزیزوں عزاداروں بتاؤں کیسے, ایک مرتبہ تلوار چلی گردن حبیب پہ تلوار چلی, حبیب کا سر تن سے جدا ہوا, سر کو اٹھایا گیا, گھوڑے کے ساتھ بندھا گیا. میرے مولا جب لاش پہ پہنچے ہیں تو عزاداروں مقتل نے لکھا ہے سر موجود نہیں تھا, حبیب کے جسم کو
اپنی گود میں لے کر میرے مولا نے کہہ دیا انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین،
یا
حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین.